وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری اتوار ہے بیان کے اعتبار سے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو بیانات ہوں گے عصر کے بعد، جو سلسلہ یہاں جاری ہے ایک عرصے سے، انشاءاللہ عید کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو بیانات ہوں گے اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کی مجلس دارالعلوم کراچی میں ہر اتوار کو عصر کے بعد ہوتی ہے بشرطے کہ وہ ملک میں موجود ہوں، دارالعلوم میں ہوں، تو وہیں سے آج کل ان کا خطاب ٹیلی فون پر نشر کیا جاتا ہے، تو بہت سے حضرات جو دارالعلوم کراچی راستے کی طوالت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، ان کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں پر وہ سن لیا کریں، اور اگر وہ موجود نہیں ہوتے تو پھر دارالعلوم جس کو بھی طے کر دے یا بزرگ جس کا بھی حکم کر دیں وہ بیان کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جو بیان عصر کے بعد ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا اللہ نے چاہا تو. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک موقع اور عطا فرما دیا کہ ہم اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، تیاری کر لیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو پھر سے مستعد کر لیں اور تیار کر لیں. مستعد کرنا ہے نیکیوں کے لیے، اہتمام کرنا ہے نیک کام کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے برائیوں سے بچنے کے لیے، برے کاموں سے، گناہوں کی طرف جو کام لے جاتے ہوں ان کام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بزرگان دین نے اس سلسلے میں فرمایا کہ نماز تو ہر آدمی پڑھتا ہی ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں نیکیوں کا یہ اہتمام کرے کہ نماز کو بڑھا دے، ان کی تعداد رکعات جو ہے وہ بڑھ جائے. جو فرائض ہیں وہ تو لازمی بات ہے کہ اتنے ہی رہیں گے جتنے ہیں، لیکن عام طور پر جو نفلی نمازیں ہم ادا نہیں کرتے رہ جاتی ہیں تو ان کا اہتمام کر لے اس مہینے میں، اشراق پڑھنے کا، چاشت کی نماز پڑھنے کا، اوابین کا، اسی طرح سے رات کو تہجد پڑھنے کا اہتمام کر. تو نماز کی جو عبادت ہے اس کو بڑھا دے، ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرے. اور قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں، ہم ہاتھ سے چھوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ہاتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں، زبان اس کا تکلم کرتی ہے قرآن مجید کا تو وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، اسی طرح دل میں قرآن مجید کی عزت، عظمت، عقیدت، محبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دل بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آنکھیں ہماری اس کے حروف اور نقوش کو دیکھتی ہیں تو آنکھیں بھی ساتھ دیتی ہیں، تو غرض ہے کہ یہ ایک مجموعہ عبادت، قرآن مجید کی تلاوت. اور چونکہ اس مہینے کو خاص مناسبت بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اور بہت ساری کتابیں اور صحیفے جو ہیں وہ زیادہ تر رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائے، اس سے اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے. تو رمضان المبارک تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مجید کو کب نازل کیا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا. تو قرآن مجید کی محبت دل میں محسوس کرے آدمی، اور یہ سوچ کر کہ میرے مالک کا کلام ہے یہ. دیکھیے دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو اور اس کا تذکرہ ہم اگر اپنی زبان سے کریں تب بھی مزہ آتا ہے، اور کوئی اور ہمارے سامنے اس کا ذکر کرے تب بھی ہم مزہ لیتے ہیں، یعنی اس کا ذکر کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اگر اللہ رب العزت سے محبت ہوگی تو اس کے کلام سے بھی محبت ہوگی. جب آدمی اللہ کا کلام سنے گا یا پڑھے گا تو ایک دل میں خاص محبت حلاوت وہ محسوس کرے گا. اور جتنی محبت ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے اتنا ہی پڑھنے میں لذت اور مزہ آئے گا. کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں. بعض اوقات ایسا ٹاپک ایسا مضمون ہوتا ہے اس میں کہ آدمی کا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو، حتیٰ کہ درمیان میں اگر کہیں رہ گیا، ہمیں کام سے جانا پڑا، گھر میں آتے ہی سب سے پہلے جلدی سے وہ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی جہاں سے چھوڑا تھا اس مضمون کو دوبارہ شروع کر دیں. تو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن چاہے جتنی بھی دلچسپ کتاب ہو ایک دفعہ دو دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دل نہیں چاہتا پڑھنے کو، کیونکہ وہ مضمون ہم پڑھ چکے، اب دوبارہ اس کو پڑھنے کو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی جو پہلی مرتبہ تھی. لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، آپ جتنا پڑھیے جس قدر پڑھتے جائیے اتنا ہی لطف اور لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اب دل چاہ رہا ہے کہ بھئی سو جاؤ تو پابند نہیں کیا کہ بھئی نہیں لازمی پورا پارا پڑھ لو، بلکہ اس وقت پھر ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ادب سے بند کر دیں، اٹھا کر رکھ دیں اور اس کے بعد پھر آرام کر دیں. جب دوبارہ آنکھ کھلے پھر دل چاہے تو پھر وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیں. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب مدد اللہ العالی ایک مرتبہ ملتان تشریف لائے مدرسہ خیر المدارس میں، اور وہاں انہوں نے بیان کیا، اس وقت میں وہاں پڑھا کرتا تھا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا قرآن مجید کی سے، قرآن مجید سے محبت کا، اور فرمایا کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، سیدھا سادہ مسلمان، بھولا بھالا مسلمان، اس کا انتقال ہو گیا. نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر تدفین ہو گئی. ایک صاحب جو جنازے میں شریک تھے اپنے گھر جب واپس آئے تو دیکھا انہوں نے کہ ان کا کوئی اہم کاغذ جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا، بہت تلاش کیا نہیں ملا. تو خیال یہ کیا کہ بھئی ہو سکتا ہے چونکہ تدفین کے وقت جھکے تھے قبر میں تو ہو سکتا وہاں گر گیا ہو. تو بہرحال اجازت لی کہ قبر کو ہم کھول لیں دوبارہ اور وہاں سے وہ اہم کاغذ ہے نکال لیں. اجازت مل گئی، جب انہوں نے قبر کو کھولا تو دیکھا کہ وہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی اور اوپر جو ہے وہ کاغذ رکھا ہوا ہے. تو بہرحال ان کو بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوئی، وہ کاغذ تو انہوں نے اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ بند کر کے گھر آ گئے. ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ایسا کیا عمل اس کا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ اکرام کا معاملہ فرمایا. ہر شخص ہمیشہ اس قسم کے واقعات سے اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کبھی کسی کو اس قسم کے حالات سے دوچار کر دیتے ہیں اور اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں. تو بہرحال اس نے جب پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو سیدھے سادھے ان پڑھ آدمی تھے، بس پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے اور باقی ان کو پڑھنا لکھنا تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یاد کرو, ہو سکتا ہے کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آ جائے. تو گھر میں جو تھی انہوں نے کہا کہ بس ایک بات ذہن میں آتی کہ قرآن مجید پڑھے ہوئے تو تھے نہیں, لیکن وضو کر کے بہت ادب احترام کے ساتھ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انگلی رکھ کر کہتے تھے کہ یہ بھی سچ کہا, یہ بھی سچ کہا, میرے رب نے یہ بھی سچ کہا, میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا. بس ان کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن بیچارے کہتے تھے کہ میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا, میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا. تو انتہائی محبت عظمت کے ساتھ وہ قرآن مجید کو اس طرح سے ایک انگلی جو ہے وہ حروف پر پھیر کر مکمل کرتے تھے. اب چاہے وہ ایک پاؤ پارا اس طرح سے کرتے تھے یا آدھا پارا یا ایک پارا, لیکن روز کا ان کا یہ معمول. فرمایا کہ بس یہی بات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں جو قرآن کی عظمت اور محبت تھی, اللہ کے کلام کی جو محبت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی عظمت اور محبت کی بنا پر ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہانہ می جوید, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مال و دولت کی متلاشی نہیں ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے, کس کے پاس فیکٹریاں زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے مغفرت کے. میرے عزیز بھائیو, آگے جو مہینہ آ رہا ہے تو یہ تو مغفرت اور رحمت ہی کا مہینہ ہے, لیکن اس میں بھی ایک بات سمجھ لیجیے خوب اچھی طرح سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے روزے رکھ لیے, تراویح پڑھ لی, مغفرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بلا شک و شبہ ایک نماز پڑھنے پر بھی مغفرت فرما دیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ جو ہم کریں, اگر وہ چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا, لیکن کچھ قاعدے قوانین اللہ ہی نے بنائے. تو اس لیے محض روزہ اور تراویح پڑھ لینے سے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مغفرت ہو جاتی ہے تو اللہ چاہیں تو مشکل نہیں, لیکن یہ قاعدہ نہیں. جب تک کہ آدمی اپنی مغفرت کرانے کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت چاہے نہیں, یعنی ایسے اعمال نہ کرے کہ جس سے مغفرت ہوتی ہو. میرا مطلب یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کو ہم ترک نہیں کرتے, چھوڑتے نہیں, تو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. فقہی اعتبار سے چاہے وہ روزے دار ہی کہلائے گا, کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, لیکن اس کے جو انوار و برکات ہیں, جو ثمرات ہیں, اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بعض احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن فلاں فلاں شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلا کہ بعض بدعمالیاں ان میں ایسی نحوستیں ہیں کہ اگر ان کو ہم ترک نہ کریں تو یہ ماہ مبارک بھی ایسے ہی گزر جاتا اور مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ جو ایسی برائیاں ہیں, برے کام ہیں, نحوستیں ہیں, نحوستوں والے ان کو ترک کر دے, گناہوں کو اور نافرمانیوں کو ترک کر دے اللہ کی, اور ہر ایسی خوشی کو جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہوں اس خوشی کو ترک کر. ہم ایسی ہر خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی ہر خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس خوشی سے ناراض ہوں وہ خوشی قابل لعنت, قابل ترک, اور اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہوں خوشی منائیے, وہ خوش ہو کے کیجئے وہ کام, لیکن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں خصوصیت کے ساتھ گناہ کے کام جتنے بھی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے. اس ماہ مبارک کو اگر ہم نے اس طرح سے گزار لیا تو انشاءاللہ ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے گی. ورنہ رمضان المبارک تو ہر سال آتا ہے, ہم اپنا جائزہ لیں کہ بھئی رمضان المبارک میں ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی, کتنے گناہوں کو ہم نے ترک کر دیا. بلا شبہ سارے گناہ انسان نہیں چھوڑ سکتا الا ماشاء اللہ, مگر یہ کہ آدمی اتنا تو سوچے کہ ہم کون کون سے گناہ فی الفور اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں. تو جو گناہ ایسے ہوں, جو کام ایسے ہوں کہ جن کو ہم فوری طور پر اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں, تو ابھی سے ارادہ کر لیں فوراً کہ آئندہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے, یہ ہمارے اختیار میں. اور بعض گناہ وہ ہوں گے کہ جو ہم فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے کہ یا اللہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں گناہ فوراً چھوڑ دوں، اس لیے آپ اپنے فضل و کرم سے میری مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائی. اور اگر نہیں بھی چھوٹا تو کم از کم کل قیامت کے دن یہ کہہ تو سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میری مدد فرما دیجئے. ورنہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے تم میں طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی چھوڑنے کی، تو کیا ہم میں بھی طاقت اور ہمت نہیں تھی چھوڑانے کی؟ تم نے ہم سے درخواست کی تھی، تم نے ہم سے چاہا تھا کہ گناہ ہم چھڑا دیں تمہارا، بتائیے پھر وہاں کیا جواب ہوگا؟ تو کم از کم اس لائق ہو جائیں کہ وہاں پر ہم یہ جواب دے سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ سے کی خدمت میں درخواست پیش کی، میں بہت کمزور تھا، مجھ سے نہیں چھوٹ سکا. تو اس لیے جو گناہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے کم از کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ متوجہ ہو کر کہ اللہ میں چاہتا ہوں لیکن میں اپنے کیا ارادے کا کیا کروں کہ صبح کچھ کرتا ہوں شام کو کچھ ہو جاتا ہے، جب تک آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے اور مجھے ہمت اور توفیق نہیں دیں گے میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ اپنے فضل و کرم سے اتنی ہمت و طاقت ادا فرمائیے کہ میں چھوڑ دوں. تو میرے عزیز بھائیو، کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک اللہ تعالیٰ اور اس مالک کو ناراض کرو گے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے رب سے تو کب تک جو ہے یہ کام کرے گا؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنے رب کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ وہ رب کون ہے؟ الذی خلقتا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواتا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلت، کوئی اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، صورت اچھی عطا کی ہے، کان ناک بنا دیے، ہاتھ پاؤں بنا دیے، دل و دماغ عطا فرما دیا. جس مالک نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں تو اس مالک کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رب رکبک. اللہ نے جس صورت میں کہا تم کو مرکب کر دیا، بنا دیا، جوڑ دیا. لاکھوں کروڑوں انسان بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی آدمی، دو آدمی بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ دونوں ایک جیسے ہوں، بالکل کوئی فرق نہ ہو. جو اللہ ایسا مصور ہے، ایسا کاریگر ہے کہ محض یہ چھوٹا سا حصہ ہے چہرے کا اور اس میں وہی چیز ہے جو سب کے پاس ہے کہ ناک ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہیں، دانت ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ہر ایک میں فرق، ہر ایک کی شکل الگ. اس مالک کی کیوں ہم قربان جائیں؟ آدمی غور تو کرے کہ ایسے مالک کو ہم ناراض کریں، اس کی نافرمانی کریں. تو میرے عزیز بھائیو، وہ مالک تو ایسا ہے کہ شرافت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کبھی گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکیں. اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی شرافت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک و خالق ہے، تو غیرت انسانی کا اور غیرت شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو کبھی ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اور اگر ہو جائیں، کیونکہ بحیثیت انسان گناہ ہو جاتے ہیں، تو فوراً اس کو رو رو کر منائیں، جب تک راضی نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہ آئے. ارے بھائی، چھوٹی سی پھانس اگر انسان کے گھس جاتی ہے تو وہ اس وقت تک چین نہیں آتا اس کو جب تک کہ وہ پھانس انگلی سے نکال نہ لے. تو یہ 6 فٹ کا وجود بے چین رہتا ہے اور وہ پھانس جو ہوتی ہے بہت ہی معمولی سی، بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے. تو یہ گناہ بھی تو ایک پھانس ہے. ایک مومن آدمی وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا مالک ناراض ہو، اور اگر کبھی اس سے ایسی غلطی ہو جائے تو جب تک وہ توبہ کر کے رو رو کر معافی کی درخواست نہ پیش کرے، اللہ کو منع نہ لے، اس وقت تک اسے چین نہیں آنا چاہیے. تو یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. توبہ کرنے والا اور تو سب سے اور توبہ کرنے والا وہ سب سے بہتر ہے جو گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو منا لے، توبہ کر. اس لیے یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں، پاک صاف کر لیں، ارادہ کر لیں اس بات کا کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ رب العزت کو ہرگز ناراض نہیں کریں. اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی کوشش کرو بھائی، وقت تو کبھی نہیں ملتا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو میرے بھائی، کبھی وقت ملے گا بھی صحیح؟ فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. مصروفیت کار جہاں، اف میری توبہ، دنیا کے کاروبار تو بے انتہا اس میں مصروفیت مصروفیت، کبھی فراغت نہیں ہے، ایک کام سے آدمی فارغ ہوتا ہے دوسرا کام آ جاتا ہے، دوسرے کام سے فارغ ہوتا ہے تیسرا کام آ جاتا ہے، تو کبھی فراغت نہیں ہوتا. اس لیے کسی نے کہا کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی، کبھی فرصت نہیں ملے گی اگر آپ نے فرصت نہ نکالی، نکالنی پڑے گی. اگر ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ سارے دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو اس پر تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس ماہ مبارک میں اپنا اپنا وقت ہم نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد وہ وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا میں اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، اور سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری چیز ہے، گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. نیکیاں بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو انوار و برکات حاصل ہونی چاہیے نیکیوں کے پورے طور پر حاصل نہیں ہوتے. اس لیے گناہوں سے ضرور بچائیے اپنے آپ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ گناہوں سے بچیں ہم. دوسری بات، اس مہینے کے اعتبار سے میں عرض کر دوں، تراویح کے سلسلے میں، خواتین کے سلسلے میں خاص طور پر، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی خواتین کیا کریں تراویح کے سلسلے میں. تو یاد رکھیے، جس طرح مردوں پر تراویح کا پڑھنا ضروری ہے، سنت موقعہ ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت موقعہ ہے، انہیں بھی اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے. اب بعض جگہوں پر انتظام ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے پردے کے ساتھ انتظام بعض نے لکھا ہوا ہوتا ہے بینروں پر، اور بعض حضرات نے مجھے بتایا کہ ایسا انتظام ہوتا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، یعنی پیچھے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پردہ وردہ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات کیا ہیں. دیکھیے، تراویح تو سنت موقعہ ہے، اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ تو فرائض ہے. جب فرائض کے لیے خواتین کو ہم پابند نہیں کرتے اس بات کا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، بلکہ گھر میں نماز پڑھ لینا ہی ان کا کافی ہے اور اجر و ثواب میں وہ کسی مرد سے کم نہیں، پورا پورا اجر و ثواب انہیں ملتا ہے، تو محض سنت موقعہ کے لیے ان کو باہر نکالنا یہ تو فرض پر ترجیح دینا ہے سنت کو، جو درست نہیں. یا تو فرائض کے لیے بھی یہی مسئلہ ہو کہ صاحب وہ باہر آ کر ہی پڑھیں، مسجد میں آ کر پڑھیں اور ان کے لیے باقاعدہ انتظام ہو. جب فرائض کا اہتمام اور انتظام نہیں ہوتا تو پھر سنت موقعہ کے لیے عورتوں کو گھر سے نکالنا یا ان کو اس پر مجبور کرنا یا اس کا پابند بنانا یا اس کا انتظام کرنا یہ بھی درست ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں خواتین مسجد میں جایا کرتی تھیں، تو اس سے انکار نہیں ہے کسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کبھی نہیں دی، پوری ذخیرہ احادیث آپ دیکھ ڈالیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. آپ کھنگال ڈالیے، کہیں نہیں ملے گی. بلکہ ایک حدیث تو واضح طور پر یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جاؤں، اور جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن خواتین اور بچوں کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا. اس سے کیا بات پتہ چلی کہ خواتین کے ذمے جماعت نہیں، ان کے لیے مسجد میں آنا نہیں، وہ گھروں میں رہ کر نماز پڑھیں گی، انہیں اجر و ثواب زیادہ ہوگا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اگر تم سے اجازت مانگے رات کو نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے تو ان کو اجازت دے دیا کرو، انہیں روکو نہیں، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ان کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بھی کیوں فرمائی. اصل میں اس زمانے میں ایک غیرت تھی، اس غیرت کی بنا پر وہ اجازت نہیں دیتے تھے مرد حضرات. تو آپ نے فرمایا کہ وہ غیرت جو تم برتتے ہو وہ تو صحیح نہیں، کیونکہ وہ زمانہ شرافت کا زمانہ تھا اور نیکی کا زمانہ تھا، وہ جو خطرات اس زمانے میں نہیں تھے، نہ پہ کوئی بے حیائی کا دورہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک غیرت ان کے ذہن میں تھی، کچھ اس اعتبار سے وہ منع کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیرت جو ہے نا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، البتہ وہ گھر میں نماز پڑھے تو ہی زیادہ بہتر. اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ نے ترغیب نہیں دی، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو منع بھی نہیں فرمایا تھا. لیکن بعد کے بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آج جو عورتوں نے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رنگ ڈھنگ ہوتے اور آپ یہ ایسے رنگ ڈھنگ دیکھ لیتے تو آپ منع فرما دیتے اور مسجد میں آنے سے روک دیتے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں. کتنا زمانہ، کتنی صدیاں گزر گئی ہوں گی بھائی، بالکل قریب ہی کا تو زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں یہ معاملہ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ایک صحابیہ فرماتی، بلکہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً سن 900 ہجری میں کے تھے یہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو بالکل قریب کا تھا، لیکن آج جو مصر کا حال ہے، وہ اپنے مصر کے احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج جو مصر کا احوال ہے اور عورتوں کا احوال ہے، اگر حضرت عائشہ آج ان کے احوال دیکھ لیتی تو بالکل قطن منع کر دیتی. تو بھائی 9ویں صدی ہجری کی یہ بات ہے، تو آج 14ویں صدی ہجری کا کیا معاملہ ہے ہمارے سامنے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے علماء پر، اہل علم پر اور ان کے علم و فضل پر اعتماد کرنا چاہیے. لازمی بات ہے کہ مسائل دینی تو آپ کو علماء بتائیں گے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر آپ دینی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، کسی انجینئر سے پوچھ کے یہ چاہیں کہ دین کی روح کو سمجھ لیں ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی روح جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں تو بڑی بات، دین کی روح تو وہی سمجھیں گے جنہوں نے الف سے لے کر بے تک، الف سے لے کر یہ تک اور شروع سے لے کر آخر تک دینی مدارس میں تعلیم بھی پائے، قرآن و حدیث کو سمجھا اور جو ہے وہ اس کی روح کو سمجھا اہل علم سے، اور پھر جا کر وہ اس کی روح تک پہنچے. اس لیے آج بہت سے کہنے والوں کے کہنے میں مت آئیے، بلکہ جو اہل علم ہیں، اہل فتاوی ہیں، صحیح اہل حق ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ان کی باتوں پر اعتماد کیجئے اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے. ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا کہ میں خوب سمجھتا ہوں اس بات کو کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ میری مسجد میں میرے پیچھے آ کر نماز پڑھو، لیکن تمہارا اپنے گھر میں کسی کوٹڑی میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ تم گھر کے صحن میں یا دالان میں پڑھو، اور تمہارا دالان میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم مسجد، محلے کی مسجد میں پڑھو، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے میرے پیچھے پڑھو یا میری مسجد میں پڑھو. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ روح کیا تھی اصل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ آ کے مسجد میں نماز پڑھا کرو جماعت سے، البتہ یہ ضرور تھا کہ اس زمانے کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن بعض صحابہ کرام نے جب حالات کی تبدیلی دیکھی تو پھر زبان سے اگرچہ اس لیے منع نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن عملی اعتبار سے ایسے طریقے اختیار کیے کہ جب ان کی بیوی اگلی نماز کے لیے مسجد میں نہیں گئی تو ان سے پوچھا کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہی، انہوں نے کہا کہ اب زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ نہیں رہا. اس وقت زمانہ نہیں رہا تو بھائی اب زمانہ ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دیکھیے اتنی پابندی ہوتی تھی کہ خواتین آتی تھیں فجر کی نماز، منہ اندھیرے ہوتی تھی، زیادہ تر صبح اور رات کی نماز میں آتی تھی، اور عشاء کی نماز میں وہ بھی دیر سے ہوتی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام انتظار میں ہیں، عشاء کا وقت. آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو تمہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تم ایک ایسی عبادت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ دنیا میں کوئی مسلمانوں کے سوا اس عبادت کے انتظار میں نہیں بیٹھے. لازمی بات ہے کہ صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے تھے نماز، تو فرمایا کہ تم ایسی عبادت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اس کے انتظار میں نہیں بیٹھا. تو رات گئے نماز پڑھا کرتے تھے, اور اس میں بھی یہ اہتمام تھا کہ جب جماعت ختم ہو جاتی تھی تو مرد حضرات بیٹھے رہتے تھے, خواتین پہلے اٹھ کر چلی جاتی تھیں تاکہ راستے میں بھی اختلاط نہ ہو. اتنا اہتمام تھا. آج کوئی اہتمام کرے گا کہ بیٹھے رہتے تھے جب خواتین چلی جاتی تھیں, اور یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہوں گی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور صحابہ کرام بھی پھر تشریف لے جاتے. تو بہرحال یہ میں نے مختصر سی بات اس لیے عرض کر دی کہ ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی بلا شبہ یہ خواہش ہوتی ہوگی, ان کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت سن لیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ بعض خواہشیں دل میں اٹھتی ہیں, لیکن اللہ اور رسول پر ان خواہشوں کو قربان کر دیجئے, اپنے دل کو توڑ دیجئے. اس دل کے ٹوٹنے پر انشاءاللہ جو اجر و ثواب ملے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارا دل تو ٹوٹے گا لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. بس جب یہ بات ہم نے کر لی تو انشاءاللہ ہم نے روح کو پا لیا. اب آپ سے میں اور کیا عرض کروں کہ مکہ مدینے میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو تب بھی یہی حکم ہے. خواتین مانتی نہیں, اس زمانے کی خواتین بھی اصرار کرتی تھی, یہ نہیں ہے کہ اسی زمانے کی بات ہے, اس زمانے کی خواتین بھی چاہتی تھی, ان کی دل کی خواہش تھی. تو اس زمانے میں بھی حکم یہ ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو خواتین کے لیے بیت اللہ کے میں آ کر ہر نماز کا پڑھنا ضروری نہیں. ہاں اتنا علماء نے لکھا ہے کہ جب تم طواف کے لیے آؤ, خواتین بھی آ رہی ہیں طواف کے لیے, نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو. صلاۃ و سلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر آ رہی ہیں, نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خاص طور پر ہر نماز کے لیے چلے آنا اور مردوں کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ سخت گناہ کی بات, اس سے بچنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی تراویح کا حکم یہی ہے کہ خواتین اپنے تراویح اپنے گھروں میں ہی ادا کریں, ان کے لیے بہتر عمل یہی ہے, اور ان کو محبت اور پیار سے سمجھانا چاہیے. جبر اور زبردستی نہ کریں, ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے وہ مشتعل یا بددل ہوں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو انتہائی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں, اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر لیں گے. بعض خواتین گھر میں حافظہ کوئی ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑتی ہیں, تو اس میں بھی لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حافظہ ہوا کرتی تھی لیکن کوئی جماعت کی نماز نہیں ہوتی تھی, تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ گھر کی جو خواتین ہیں, دو تین خواتین اگر مل کر اس کے پیچھے پڑھ لیں تو اس حد تک کی گنجائش ہے, اگرچہ اس میں بھی کراہیت. اگر ایک آدھ عورت ہو اور اس میں تداعی نہ ہو, اور تداعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جمع کرنا اور اعلان کرنا نہ ہو, تو بھی کسی حدیث میں یا روایت میں اس کی صراحت تو نہیں ملتی. البتہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بظاہر یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اگر کوئی حافظہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے گھر میں, اور دو تین خواتین جو ہے وہ گھر میں ہیں وہ آ کر شامل ہو جاتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات بظاہر نظر نہیں آتی, تاکہ ان کا قرآن مجید بھی محفوظ رہے. اور ویسے ہر وقت عادت پڑھنے کی ڈالیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید محفوظ رہے گا. آج اصل میں ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ ایک ایک سال ہو جاتا ہے قرآن مجید اٹھا کے نہیں دیکھتے ہم, ورنہ وہ زمانہ اس کو ہم اس زمانے پر قیاس نہ کریں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو نہ چین ہی نہیں آتا تھا. چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کو ہما وقت یاد کرنے کی فکر کرتے تھے. تو بس یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بھائی یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس میں ہم پوری کوشش کریں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی بھی, سننے کی بھی, ایسی جگہ تراویح پڑھنے کی بھی کوشش کریں کہ جہاں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھا جاتا ہو, اور ہم جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو محبت کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اسے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی سمجھ میں بھی آتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھا جائے اور پیچھے ایسے افراد کھڑے ہوں جو معنی بھی سمجھ رہے ہوں, تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ ذوق ہمیں نصیب فرما دے. اس کے علاوہ آپ مسائل رمضان المبارک سے متعلق، روزوں سے متعلق وقتاً فوقتاً معلوم کرتے رہیں، اس لیے کہ مختلف مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب کوئی عبادت ہم شروع کرتے ہیں، مثلا نماز ہی کی ہے، تو نماز کے بارے میں مسائل کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب رمضان المبارک سے متعلق معاملہ آ رہا ہے، رمضان آ رہے ہیں، تو روزوں سے متعلق بھی مسائل ذہن میں رکھیے۔ کتاب سے مل جاتے ہیں اس قسم کے کہ جس میں وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے کفارہ لازم آ جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اب کیا حکم ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں اہل علم سے معلوم کر لیں۔ جو لوگ فکر مند ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی معلوم کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب عمرے کے لیے گئے ہیں ماشاء اللہ، تو صحیح کرتے ہوئے ان کا وضو ختم ہو گیا، تو وہاں سے فون کر کے انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا حکم ہے، میں دوبارہ وضو کروں جا کر، صحیح دوبارہ کروں، یا صحیح کو یہیں جاری رکھوں؟ اب دیکھیے، معلوم نہیں تھا، بظاہر وہاں بتانے والا بھی اس وقت کوئی نہیں تھا ان کا، لیکن یہ دین کی فکر کی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں عمرے حج اپنے خراب کر کے آ جاتے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی ہم کیا کرنے گئے، کیا کر کے آ گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ فکر کی بات ہے، جب ہمارے دل میں اگر فکر ہو کسی بات کی تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بچاروں نے وہاں سے، میں نے الحمدللہ انہیں بتا دیا کہ بھائی صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں، صحیح کو جاری رکھو، دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جتنے چکر ہو گئے وہ بھی ہو گئے، اور جہاں وضو ٹوٹا ہے وہیں کھڑے ہو گئے وہ، تو اب یہیں سے شروع کر دو آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے دین کے مسائل سیکھنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو بھی، کیونکہ اسی کی قدر و قیمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو، مجھے اور سب کو صحیح دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر دین سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ فجر کی نماز، فجر کی اذان جو ہے وہ عام طور پر صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے۔ لوگ بعض انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز اذان ہوگی تو ہم کھانا پینا بند کریں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ تو جو وقت شہری کا لکھا ہوا، انتہائی شہر کا جو وقت ہے، اس سے بھی پانچ منٹ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کلی وغیرہ کر لیں، دانت صاف کر لیں، پیسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں، مسواک کرنی ہے تو کر لیں، اور پھر فارغ ہو جائیں۔ اس کے انتظار میں نہ رہیے کہ بھائی اذان ہوگی تو پھر ہم کھانا پینا جو ہے وہ بند کریں گے۔ اور بعض اللہ کے بندے اور بندیاں تو ایسی ہیں کہ بالکل یعنی اذان شروع ہو جاتی ہے تو جلدی سے پان کا بیڑا اٹھا کے منہ میں رکھتی ہیں کہ بھائی ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، تو ختم ہوتے ہوئے پانچ منٹ لگیں گے، پانچ منٹ میں تو میں کھا لوں گی۔ لیکن یاد رکھیے، پھر روزہ تو نہ ہوا ہو، اذان تو ہوتی ہے صبح صادق کے بعد، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم انتہائی شہر جو لکھا ہوا ہے ہمارے دارالعلوم کے نقشے میں بھی الحمدللہ جو ٹائم ہے، تو اس سے بھی دو چار پانچ منٹ پہلے ہی ہم فارغ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے فضل خاص سے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ یا اللہ، اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم عہد کرتے ہیں یا اللہ کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ارادے کو قوی فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، کوئی تجھ سے ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہم بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں۔ رمضان المبارک عافیت کے ساتھ، اے اللہ اہتمام کے ساتھ، یا اللہ ہمیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، تسبیحات کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسی طرح جو احکام بھی متوجہ ہوتے ہیں، اے اللہ وہ سارے احکام ہمیں کرنے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح جتنے نفلی عبادات ہیں اے اللہ ان کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے سننا سنانا آسان فرما دے، اس میں جو تھوڑی بہت مشقت ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.